رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ و ذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم رضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اس مبارک جمعے میں ہم تمام جمع ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا اس جہنم سے خلاصی کے عشرے میں کی رحمتوں سے ہم تمام گناہگاروں کو متمتع فرمائے، اور جن صالحین کا عمل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کا فضل ان کی جانب راغب ہو، اللہ رب العالمین جل وعلا ان صالحین، ان پارسا اور مخلصین عبادت والے صالح بندوں کے صدقے اللہ رب العالمین ہم بے نوا اور ہم منتشر المزاج اور منتشر الاعمال بندوں کی بھی اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی فضل سے جو تھوڑے بہت امور ہے جس اعتبار سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تراویح قبول ہو، روزے قبول ہو، صدقات و خیرات، اعتکاف، تسبیحات و تحلیلات، اوراد و وظائف، استغفار و تمام حسنات کو اللہ رب العالمین جل وعلا اس مبارک جمعے کے صدقے اور رمضان شریف کی اس پاک برکتوں کے صدقے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی دعاؤں کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے قبولیت کا ذریعہ بنائے، تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العالمین قبولیت کا ذریعہ بنائے. یہ رمضان مبارک کے آخری جمعوں میں سے ہے، اور اسی لیے آج میں نے یہ چاہا کہ کچھ آداب جمعہ سے متعلق ہم آگاہی حاصل کریں. اس دن کی شریعت مطہرہ کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے جمعے کی، اور بالخصوص جب جمعہ رمضان شریف میں آ جائے تو پھر جمعہ تو یوں ہی دنوں کا سردار حضور نے شاہ فرمایا، لیکن جب یہ رمضان شریف میں واقع ہو جائے تو اس کے اجر، انعام، ترقی، فضیلت پہلے کے مقابلے میں بے شمار ترقی والی اور دوگانہ ہو جاتی ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی 62 سورت ہے، 62 سورت، سورۃ الجمعہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی 62 سورت ہے، اور 28 پارے میں یہ موجود ہے. ترتیب مصحف کے اندر، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جس ترتیب سے سورتوں کو درج کیا گیا ہے، اور وہ درج صحابہ نے اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ یہ تمام چیزیں توفیقات سے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کی حکم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق. حدیث پاک میں باقاعدہ آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب نام مبارک ذکر فرماتے تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آل عمران، پہلے بقرہ، آل عمران، نساء، اسی ترتیب کے ساتھ احادیث میں وہ نام موجود ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پھر اسی ترتیب سے جب دو جلدوں کے اندر قرآن کو جمع کیا تو پھر قرآن مجید کا نام المصحف آپ نے رکھا. اس لیے قرآن مجید کا مشہور نام مصحف دیگر اور ناموں کے ساتھ آتا ہے. مصحف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی حیات ظاہری کے اندر قرآن کو جمع کیا گیا تھا تو ان دو گتوں کے اندر جب اس کو جمع کیا گیا دو جلدوں میں جمع کیا گیا تو اس کا نام مصحف رکھا گیا. پہلی سورت سورت الفاتحہ ہے اور فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے. اسی طرح ترتیب سے اگر آپ چلے جائیں تو قرآن کریم کی 62 سورت جو ہے وہ سورت الجمعہ ہے. سورت الجمعہ کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس دن کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. بہت ضروری احکام یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دے دی جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ تو تم اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑو. وذروا البیع اور اپنی خرید و فروخ اور اپنے دنیوی معاملات کو ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کاش تم اس بات کو سمجھو کہ یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. فاذا قضیت الصلاۃ جب تم نمازوں سے فارغ ہو جاؤ جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض پھر زمین میں پھیل جاؤ اپنی مصروفیات کے حوالے سے. وابتغوا من فضل اللہ اور پھر اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو یعنی جو آپ کی ضروریات ہیں کاروبار ہے دکانیں ہیں رزق ہے اور جن کے حقوق آپ کے اوپر ہیں ان کی ادائیگی کے لیے پھر اپنی محنت اور اپنا کسب کرو اور اللہ کا فضل ادا کرو. سستی کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے نہ بیٹھ جاؤ اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی عادت پیدا کرو. اللہ فرماتا وابتغوا من فضل اللہ پھر اللہ رب العالمین سے محنت مشقت کر کے اور جو اس کے ذرائع ہیں اس طرح کوشش کر کے اللہ سے رزق اور اس کی رضا اور اس کے فضل کو تلاش کرو. وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اور اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تمہیں اللہ رب العالمین جل والا کامیابی عطا فرمائے اور تمہیں کامیابی نصیب ہو. جمعے کے دن کی افادیت کیونکہ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دن جو ہے بڑی اہمیت کا متحمل رہا ہے جس دن وہ جمع ہو کر اجتماعی طور پر یعنی انفرادی طور پر سنگل سنگل انڈیویجول الگ الگ تو ہر بندہ اپنے دین اپنے تعلق اور اپنے معاملات کے حوالے سے کوشش کرتا ہے لیکن عقلی تقاضا بھی یہ ہے کہ سب ایک ساتھ مل جائیں اور مل کر اس دن کو سیلیبریٹ کریں. تو ہر قوم کے اندر یہ چیز رہی. یہودیوں کے نزدیک ان کا مقدس جو دن تھا وہ ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے ہفتے کا دن یوم السبت وہ ان کے نزدیک شکر کے لیے اور عبادت کے لیے بہت زیادہ قرار پایا اور وہ اس کی بہت زیادہ پاسداری بھی کرتے ہیں. میں خاص وطن کے اندر گیا وہاں پر جس بستی میں رکا تھا وہاں تقریباً آگے پیچھے سارے یہودی رہتے تھے تو مجھے وہاں کے مسلمانوں نے ان سٹریٹ ان گلیوں میں ایسے چکر لگایا کہ یہ ساری بستیاں جو ہے وہ یہودیوں کی. اور شاہ صاحب آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی جمعے کی نماز ہماری ختم ہوگی اور ہفتے کی شام شروع ہو جائے گی تو ان کی دکانوں کے شٹر گرنا شروع ہو جائیں گے. اور باقاعدہ میں نے دیکھا کہ ہفتے کا یعنی ہفتے کی شام جیسی یعنی جمعے کا دن غروب ہو رہا ہے اور ہفتے کا دن شروع ہو رہا ہے یعنی رات کے اعتبار سے تو باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور بڑا یعنی مشہور ترین ملک جس کو ہر بندہ بڑے نام سے یاد کرتا تو اس گلی کے اندر ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ جیسا کرفیو نہیں لگ جاتا اس طرح ایک ایک شٹر گرنا شروع ہو گیا. اب کسی چیز کی خرید و فروخت انہوں نے روک دی. یہاں تک کہ باقاعدہ طور پر ایک یہودی کے ساتھ ہمارے ایک مسلمان نے تھوڑی سی بات بھی کروائی. انہوں نے کہا کہ اگر گھر کے اندر بتی آن ہم نے کر دی ہے یعنی سوئچ آن کر دیا ہے تو پھر اس پورے دن ہم سوئچ کو بند بھی نہیں کریں گے یعنی کچھ نہیں صرف اپنی جو مخصوص عبادت اس میں لگے ہیں. اور ایسا ہے کہ لائٹ اگر بند ہے تو اس کو آن بھی نہیں کریں گے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب ضرورت پڑ گئی ہے کہ جناب یعنی میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں وقت نہیں اتنا ورنہ اس کی تفصیل کو بیان کرتے کہ سوئچ آن کرنا ہے یا سوئچ بند کرنا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے تو باہر سے کسی بندے کو بلائیں گے جو غیر یہودی ہو اس کو بلا کر کہا جائے گا آپ ذرا ہمارا یہ کام کر دیجیے. اس کو بھی وہ گناہ تسلیم کرتے ہیں کہ جناب جب ہمارے لیے حکم آ گیا ہے کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس ہے تو ہمیں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس وجہ سے. ہمارے بازار ایسے کھلے پڑے رہتے تو ان کے نزدیک ایک دن تھا شکر کا کہ اپنے رب کی عبادت کریں اس کا شکر ادا کریں. تو وہ اگر بتی کھلی ہوئی ہے یعنی سوئچ آن ہے تو بند نہیں کرتے. بند کرنا ہو تو کسی کو باہر سے بلایا جو غیر یہودی ہو کہ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرے گھر آئیں, ذرا اس کو بند کر دیں اور دروازہ بھی خود ہی کھولیں, اور دروازے بھی جو ہے کہ وہ تھوڑے سے کھلے ہوتے ہیں. تو یہودیوں کے نزدیک یوم تشکر یا یوم عبادت جس کو بطور اجتماعیت کے اپنی پورے ہفتے بھر کی مصروفیت کو اپنے رب کے لیے یاد رکھنے کے لیے اور استحضار کرنے کے لیے اور اس کی تجدید کے لیے اور مزید اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ ہفتے کا دن رکھتے ہیں. نصارہ جو ہے وہ اتوار کا دن رکھتے ہیں. اسلام کے اندر جمعہ کا دن ہے اور قرآن کریم کی اس آیت سے اس بات کو ذکر کیا. جمعہ عرب کے اندر ہمیشہ سے عزت کے لیے مشروع رہا اور بڑے عزت و مقام کے ساتھ اس دن کو یاد کیا جاتا تھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا کریم کے ذریعے اس کی مشروعیت اس کی اہمیت اللہ رب العالمین نے ظاہر کی. لیکن اہل عرب کیونکہ اولاد ابراہیم تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی اس دن کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی اس دن کی بڑی اہمیت اور بڑی افضلیت بیان کی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جو بہت اوپر یوں سمجھیے کہ 13ویں 14ویں دادا حضور علیہ السلام حضرت کعب بن لوئی رحمہ اللہ, ان کا یہ عمل مبارک تھا کہ وہ جمعے کے دن کو اہل عرب عروبہ کہا کرتے تھے بڑی عین کے ساتھ عروبہ. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 13ویں یا 14ویں دادا حضرت کعب بن لوئی, وہ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان عرب کے اس منتشر اور جاہلیت کے معاشرے کے اندر بھی ہدایت کا ایک مینار تھا. سرکار کے دادا حضرت قصی, اگر آپ دیکھیں ان کے والد کعب, وہ باقاعدہ مشرکین سے لڑ گئے تھے مکہ کے قریش مکہ سے. انہوں نے کہا جی بتوں کی عبادت کرو, انہوں نے کہا ہم عبادت نہیں کرتے ہیں, ہم بتوں کو نہیں تراشتے, ہم بتوں کی عبادت, پرانی تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے. تو باقاعدہ جنگ ہوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانوں کے اندر. ایک وہ خاندان جو باہر سے تھا یعنی چچزاد, یعنی جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نہیں آیا لیکن چچزاد تھے, وہ بھی حضرت ابراہیم کے اولاد تھے, لیکن جن سے حضور کا نور آیا ہے یعنی حضرت عدنان سے چلتا ہوا یہ جو حضرت عبداللہ تک آ رہا ہے ان اولاد کے ذریعے آ رہا ہے. پھر چچزاد چچیرے تو ہو رہے ہیں لیکن جو قریش کے اور لوگ تھے وہ بتوں کے اندر مبتلا تھے, وہ اپنے ہاتھوں سے سنگ کو پتھروں کو تراش کر مورتیاں بناتے تھے. تو سرکار کے دادا حضرت کعب وغیرہ نے ان سے جھگڑا کیا نہیں, اور اتنی زبردست جنگ ہوئی کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خاندان کو مکے سے نکال دیا. سرکار کے دادا حضرت قصی, قصی اس لیے کہتے ہیں جسے مسجد اقصی کہتے ہیں, اقصی قصی دور کے مان, کیونکہ ان کو نکال دیا گیا تو یہ فلسطین کے قریب رہے اور ان کی ولادت وہاں پر ہوئی, تو یہ لقب ان کے لیے مشہور ہوا قصی. جیسے سرکار کے ایک دادا تھے کلاب, کلاب تو کلب کی جمع ہے, کلب کتے کو کہتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ان کا نام مبارک تو عمر تھا لیکن کلاب اس لیے کہ ان کی زمین اور جائیداد بہت تھی. تو پھر اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جو شکاری کتے ہوتے ہیں جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جو باقاعدہ سمجھائے ہوئے سدھارے ہوئے پڑھائے ہوئے شکاری کتے, جن کی جس کے شکار کو قرآن کریم نے بھی حلال کیا ہے کہ جب وہ مکمل ترتیب کے ساتھ اس کو سورہ المائدہ کے اندر ذکر کیا گیا, تو ان کے پاس ایسے کتے جو اس وقت حفاظت کے لیے رکھے جاتے تھے اور سدھارے ہوئے کتے یعنی سکھائے ہوئے کتے ٹرینڈ کتے, تو وہ ان کے پاس بڑے اعلی نسل کے تھے, تو اس لقب سے مشہور ہو گئے جناب کلاب, تو اس وجہ سے کلاب کا. تو سرکار کے یہ دادا قصی, پھر بعد میں انہوں نے ایک لشکر تیار کر کے مکہ کے اوپر پھر دوبارہ زور دکھایا اور ان کو پیچھے ہٹایا اور اپنا غلبہ کیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں شرک کبھی صلاحیت نہیں کیا بلکہ ہمیشہ انہوں نے بت پرستی کے خلاف جنگ کی ہے. ایک میں نے چھوٹا سا اشارہ کیا یہاں پر, وقت تو نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کو ہم ذکر کریں, لیکن حضرت کعب بن لوئی یہ باقاعدہ جمعے کے دن جس وقت اہل عرب اس کو عروبہ کہتے تھے تو یہ ایک مجمع سجا کر لوگوں کو درس دیتے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اور شریعت ابراہیم کے حوالے سے ان کو تلقین کرتے تھے, اخلاق, بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں, امانت کیسی ہے, صداقت کی کیا حیثیت ہے, سچائی کیسی, بندے کو زندگی, یعنی پوری وہ درس دیتے تھے. اور خاص طور پر باقاعدہ تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں نے کہا ہے اور ہماری نسلوں کے اندر خاتم النبیین تشریف لائیں گے, اگر میں ان کو پالوں یا تم ان کو پا لینا تو پھر ان کا کلمہ پڑھ لینا. اور یہ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ عرب کے اندر سب سے پہلے یوم عروبہ کو جس نے جمعہ قرار دیا ہے, جمعہ بمانا جمع ہونا اجتماعیت کے ساتھ, یہ سرکار کے دادا حضرت کعب بن لوئی نے اس کا نام دیا. حضرت کعب بن لوئی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام ذکر کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے چند صحابہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ کیا تھا, اور جو مسلمان وہاں پر رکے اور قبا کی بستی کے اندر انہوں نے گویا کہ کچھ وقت گزارا, تو قبا کی بستی کے ساتھ ہی بنی سالم بن عوف کی جو بستی تھی وہاں پر سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت اسد بن زرارہ یہ باقاعدہ سب سے پہلے نماز جمعہ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر پڑھائی. ان سے مطالبہ ہوا تھا کہ کیونکہ مدینہ کے اندر اس وقت جب سرکار جب تک قدم نہیں رکھا تھا حضور نے تو اس کو یثرب کہا جاتا تھا, اب مدینہ کو یثرب کہنا مسلم امام احمد کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا جو میرے مدینہ کو یثرب کہے وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے, کیونکہ یثرب منحوس جگہ کو کہتے ہیں, پھٹکار والی جگہ. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ادھر آ گیا تو اب وہ یثرب نہیں رہا, وہ توبہ ہو گیا, طیبہ ہو گیا, مدینہ ہو منورہ ہو گیا. تو یہ مسند امام احمد میں باقاعدہ مرفوع حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو میرے مدینے کو یثرب کہے وہ توبہ کرے, وہ استغفار کرے, تو یہ نہ کہے کہ یثرب کے والی بلکہ یہ کہا جائے طیبہ کے والی. لیکن اب تک تو یہ یثرب تھا جب تک حضور نے قدم مبارک نہیں رکھا, تو باقاعدہ وہاں کے مدینے کے یثرب کے مسلمانوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا صحابہ سے کہ آپ حضرت معاذ بن جبل اور دیگر حضرت مصعب بن عمیر جو سید الشہداء کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں غزوہ احد میں شہید ہوئے, وہ باقاعدہ معلم تھے, ان کو باقاعدہ مطالبہ کیا کہ دیکھو یہودیوں نے اپنے لیے ایک وقت متعین کیا ہے اور نصرانیوں نے اپنے لیے وقت متعین کیا, تو ہم ایک وقت کیوں متعین نہ کریں؟ تو انہوں نے جمعے کا دن متعین کیا, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ جو قبیلہ تھا سالم بن عوف اس میں نماز پڑھائی. یہ روایت ہے کہ کسی اور جگہ پر انہوں نے نماز پڑھائی. سرکار جب مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے سرکار علیہ السلام نے قبا میں قیام کیا. قبا اس وقت مدینہ منورہ میں شامل نہیں تھا, ایک چھوٹا سا گاؤں اور دیہات تھا. سرکار نے وہاں قیام کرنے کے باوجود جمعہ کا دن آیا جمعہ نہ پڑھایا. اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک نکلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جمعہ کے لیے مصر شرط ہے. مصر بمراد سٹی, شہر. شہر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں اسپتال ہو, جہاں عدالت ہو, جہاں سڑکیں ہوں, جو اسکول کا نظام ہو, تو شہر کی ایک الگ سی تعریف ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دیہات کے اندر جمعہ فرض نہیں. دیہاتی جو ہے جو دیہات کے اندر جمعہ کا دن آ جائے تو وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے, لیکن ظہر کی نماز بھی وہ بغیر جماعت کے پڑھیں گے, اس لیے کہ جمعہ کے دن پھر ظہر کی جماعت نہیں ہوتی. آپ اگر سفر کے اندر بھی ہو, جمعہ کا دن آ گیا اور جمعہ کا دن موجود ہے, تو پھر اس دن آپ بھلے مسافر ہیں, جمعہ نہیں پڑھ رہے, آپ ظہر پڑھ رہے ہیں, لیکن ظہر جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی, تنہا تنہا ادا کی جائے گی. تو جمعہ کے دن کی اجتماعیت ہے کہ اجتماع صرف جمعہ کے اندر ہو, یعنی جماعت جو ہے وہ صرف جمعہ کے اندر ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے اندر قیام فرمایا, اور قبا کے اندر قیام فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف تو راستے میں یہ بستی آ گئی, جو بالکل آپ اگر جاتے ہیں مسجد قبا تو جب آتے ہیں تو پھر اسی سگنل سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو وہ سگنل جو آج بھی موجود ہے جہاں سے گاڑیاں مدینہ شریف کے اندر, اب تو پورا ہی مدینہ شریف بن گیا, جب آپ آتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر تو وہ قبیلہ سالم بن عوف کا وہ قبیلہ موجود ہے جہاں سرکار علیہ السلام نے قیام کیا, اور جمعہ کا وقت تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے اندر جمعہ کی نماز پڑھائی تھی. جمعہ کے دن کو شریعت مطہرہ کے اندر بڑی حیثیت حاصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے, اس دن اگر کوئی انتقال کر جائے تو خدا اسے عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے. پھر ارشاد فرمائیے وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوا, یہی وہ دن ہے جس دن جو حضرت آدم علیہ السلام کو وفات ہوئی, یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم کی جائے گی. اس لیے صالحین جمعے کے دن سے بہت خوف بھی کھایا کرتے تھے, اس لیے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس کے عصر و مغرب کے درمیان کے وقت کے اندر گویا کہ قیامت کا وقوع ہوگا. سرکار علیہ السلام نے شاہ فرما جمعے کے دن ایک گھڑی ہے, ایک وقت ہے, ایک ساتھ ہے. مسلم شریف, جامع ترمذی شریف, ابن ماجہ, بخاری کے اندر روایت موجود ہے. سرکار فرماتے جمعے کے دن ایک خاص ٹائم آتا ہے جس دن بندہ جو سوال کرے, حرام چیز کا سوال نہ کرے, اور حرام چیز کا سوال اللہ سے جائز بھی نہیں کہ انہ لا یحب المعتدین, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے, اس کے لیے وہ دعا کی جائے جو جائز ہے اور جو ممکنات میں سے. یا اللہ میں کبھی مروں ہی نہ, یہ دعا ہی حرام ہے. جو ممکنات ہے, جو جائز ہے ممکنات. یا اللہ میں مجھے موت ہی نہ آئے اور میں قیامت تک بھی زندہ رہوں اور باہر جاؤں, یہ دعا حرام ہے. اس لیے کہ یہ ممکنات نہیں, یہ قدرت کے بنائے ہوئے طریقے کے خلاف. تو ممکنات کی دعا کی جائے اور جائز چیزوں کی دعا کی جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے کہ جمعہ کا دن, اور پھر تو یہ رمضان شریف کا جمعہ ہے, فرمایا جمعہ کا دن وہ عظمت والا دن ہے کہ جس میں ایک ساعت آتی ہے, ایک گھڑی آتی ہے. حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بندہ جو سوال کرے گا اللہ عطا فرماتا ہے. اب اس میں کھوج میں لگ گئے صحابہ کرام کہ وہ گھڑی کون سی ہے کہ جس میں یہ ساعت آتی ہے. تو ایک تو ابن ماجہ اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق ہے جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے، امام جب خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو اس وقت سے لے کر جب تک امام نماز کو ختم نہ کرے، یہ جو وقت ہے یہ دعا کا انتہائی مؤثر وقت ہے. لیکن اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی جائے گی، زبان سے نہیں مانگی جائے گی، خاموش. جب خطبہ چل رہا ہو امام اگر خطبہ دے کر، کیونکہ دو خطبے ہوتے ہیں، ایک میں اللہ رب العالمین کی حمد کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، نبی پاک پر درود پڑھا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، پھر امام بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر خلفاء اور امت کے جو پاکان ہیں جن سے امت کو رہنمائی ملی ہے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے، انہیں گویا کہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. تو درمیان میں جب امام بیٹھتا ہے تو اس وقت بھائی کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جائے گی اس دوران جس وقت امام، کیونکہ یہ نماز کی صورت ہے، امام منبر پر آ گیا نماز کا وقت شروع ہو گیا. اور سب سے معیوب عمل جس کو حضور نے پسند کیا وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آنا. ہمارے پاس ڈگریاں آ جاتی ہیں لیکن بیٹھنے کے آداب نہیں آتے. ہم بڑی بڑی چیزوں کے اندر کمال حاصل کر دیتے، مجلس کے آداب ہمیں نہیں آتے، اخلاق سے ہم اتنے بے بیرا ہوتے. گردنوں کو پھلانگ کرانا وقت نہیں ہے ابھی، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے. اس پر حدیث شریف میں پورا چیپٹر موجود ہے. یہ انتہائی معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ دیکھیں مجمع جمعے کا جو ہوتا ہے اس لیے کہ سب کو جمع کر دیا جائے. جب ہم سارے مسلمان اللہ کے فضل سے جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے، اس سے تکبر دور ہوتا ہے. جو ہم اپنے آپ کو اکیلا اکیلا بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نفسیاتی علاج یہ ہوتا ہے کہ جب ایک صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ذہن مساوی ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ بھی عزت والا، یہ بھی عزت والا، یہ بھی عزت والا. تو تکبر نکلتا ہے، خود غرضی نکلتی ہے، انانیت نکلتی ہے، عجب. سب سے پہلا نفسیاتی عمل، بہت بڑی عبادت ہے جماعت سے نماز پڑھنا، یعنی اس کی افادیت اپنی جگہ پر. لیکن جو روحانی تبدیلی بندے کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ بندے کے اندر سے کسی مسلمان کے لیے حقارت، ذلت اور پسپائی کا اور خود کو بڑی نمایاں کرنے کا جو اپنے اعتبار سے تصور شیطان اور نفس ذہن میں رکھتا ہے اس کا قلعہ کما ہوتا ہے. اور بندہ جس کے ساتھ کندھا لگاتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو خود اس کے اندر اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے، نہیں یہ میرا بھائی ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. تو جب یہ حیثیت دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو تکبر ذہن سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جب کھڑے ہو جاؤ تو سخت کندھوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو. یہ تو محبت کو پیدا کرنے کی ایک مشق ہے. اس میں بھی اگر تم کندھے پھاڑ پھاڑ کر اور ٹانگوں سے ایک دوسرے کو زور مار کے کر رہے ہو تو پھر اکیلے ہی پڑھ لیتے تو اچھا تھا، سارے اجتماعات کی جو روح ہے وہ تباہ کر دی. اس لیے نرم کندھوں کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے سے احترام کے ساتھ، تاکہ صفوں میں کھڑا کرنے کا جو اصل مقصد اسلام چاہتا ہے اس سے ہم بحرم ہو سکیں. اس لیے بار بار اعلان کیا جاتا ہے بڑے نرم کندھوں کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ جائیں، بڑی محبت کے ساتھ، اخوت کے جذبے کے ساتھ جڑ جائیں اور صفوں سے فاصلوں کو ختم کریں، کیونکہ اتنا بھی فاصلہ نہ رہے. سرکار نے فرمایا جو فاصلہ چھوڑے گا تو تمہارے لیے دلوں میں فاصلہ آ جائے گا. اور باقاعدہ یہ پریکٹس ہے، جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اس کی محبت آ جاتی ہے. تو جس کے ساتھ ہم نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس کا پیار دل میں کیوں نہ آئے. تو پھر نماز کے بعد ایک دوسرے کو اجنبی بن کر دیکھتے ہیں، بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا جاتا ہے. اب بھی اگر اللہ کے سامنے ایک اجتماعیت کی صورت میں کھڑے ہوئے لیکن چہرہ سپاٹ ہے تو پتا چلا عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کے اخلاق بھی مجھے اور آپ کو آنے چاہیے. تو لہذا صف کے اندر جب کھڑے ہوں تو انتہائی نرمی کے ساتھ کھڑے ہوں اور صفوں کے درمیان فاصلہ نہ رکھا جائے. جتنا جڑ کر کھڑے ہوں گے اتنا امت میں اتحاد ہوگا اور دل میں کشادگی آ جائے گی. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ سنجیدگی کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے؟ یہ تو جمعے کا سارا وقت ہی، جب اذان دے دی جائے سنجیدگی شروع. لیکن امام جب خطبے کے لیے منبر پر آ جاتا ہے وہ وقت نماز ہی سے شروع ہوتا ہے. اس وقت ادھر ادھر دیکھنا، باتیں کرنا، شور و غل کرنا، یہ سب ناجائز ہے. یہ کہ گردنیں پھلان کرانا یہ تو انتہائی درجے کی ناجائز بات، اس سے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے. اگر آپ بیٹھے ہو میں آپ کی گردن پھلان کراؤں، آپ جائے جتنی میری عزت کرتے ہو لیکن آپ دیکھیے نفسیاتی طور پر آپ کے لیے میرے لیے برائی آ جائے گی کہ یار ہماری کوئی عزت ہی نہیں، یہ کیا حرکت ہے، یہ کیسے آدم ہے، پہلے آ کر آپ بیٹھ جاتے. تو لہٰذا گردنیں پھلانگنے سے میں مسجد کے نمازیوں کو خدا کے واسطے یہ عادت اپنی ختم کر دوں. ہر جمعے میں آپ سے کہتا ہوں گردنیں نہ پھلانگو، گردنیں نہ پھلانگو. پھر مجھے اجازت دو کہ پھر میں اس کاس کو اختیار کر کے آپ کو وہیں پر روک دوں کہ آپ رک جائیں ادھر اور ایسی حرکت نہ کریں. ساری صفوں کو آپ توڑتے ہوئے آتے ہیں تو بیٹھ جائیں، تسلی سے پہلے آ جائیں، کیوں آپ پہلے نہیں آتے؟ تو خدا کے واسطے ناراض مت ہوئیے گا، لیکن یہ اجتماع محبت کا اجتماع ہوتا ہے، یہ اخوت کا اجتماع ہوتا ہے، یہ باہم رابطے کا اجتماع ہوتا ہے. پہلے تشریف لے آئیں لیکن گردنوں کو نہ پھلانگے، گردنوں کو نہ پھلانگے، گردنوں کو نہ پھلانگے. یہ بہت مایوب عمل ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی اس سے متصل تو میں اس پر چند باتیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے ضرور عرض کروں گا. امام جب خطبے کے دوران بیٹھ جاتا ہے لوگ دعائیں کرنا، ہم نے کہا نہ، جو شریعت نے بتایا تو اللہ سن رہا ہے، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے کہا ہے تو دعا سن لی جائے گی، تو آپ دل میں سوچیں نا جب ہاتھ اٹھانے، کیونکہ یہ ساری نماز کی ہے. اور بیٹھنا اس طرح ہے، کچھ دوست جو ہے وہ ٹانگے اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں اگر پاؤں میں درد ہے تو الگ مسئلہ، جس طرح کہ ہمارے کچھ دوست کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، بدن کی کوفت ہے اور اگر آپ شریعت کی خاص شرائط کے تحت آپ کرسی پر بیٹھنا ہی آپ کی مجبوری ہے تو بالکل اچھی چیز ہے، لیکن دل کو آپ حاضر رکھیے. لیکن جن کو اللہ نے صحت دی ہو زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اس طرح بیٹھیں جس طرح ہم تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، التحیات کو پڑھتے ہو، التحیات للہ والسلام جس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح کی ہیت ہو اور دل کے اندر استحضار ہو کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں جو التجا دل سے نکلے گی اللہ رب العالمین قبول فرما. اور ایک جامع ترمذی کی روایت کے اندر ہے کہ اس کا ایک، اور حضور نے خود فرمایا یہ وقت تھوڑا سے ہوتا ہے، فرما جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں اللہ رب العالمین تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا. ایک وقت تو وہ ہے کہ جب امام نے خطبہ شروع کیا جب تک نماز کو ختم نہیں کیا، تو یہ وقت دعا کی قبولیت میں انتہائی مؤثر وقت ہے. ایک بات، دوسرا عصر سے مغرب کے درمیان کا، ایک حدیث مبارکہ کے تحت یہ بھی ہے جامع ترمذی کی کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت جمعہ کا، یہ دعاؤں کی مقبولیت کا بہت اہم وقت ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن کی اہمیت کو جانے کہ اذا نودی للصلاۃ، کہ جب تمہیں اذان دے دی جائے جمعہ کی تو پھر تم تمام چیزوں کو ترک کر کر نکل آؤ، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر خدا کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف تم کوشش کرو. یہاں پر ایک نقطہ سنیے، بڑی پیاری بات علماء نے لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے احکام، حضرت موسیٰ کی امت پر شریعت کے احکام بہت سخت تھے. ہم جیسے بیکاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے حضور کی نسبت سے احکام آسان کر دیے. ان کا روزہ دن میں بھی ہوتا تھا، رات میں بھی ہوتا تھا، اور رات میں یوں سمجھیے بلا مبالغہ سمجھانے کے لیے 5 سے 7 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا کہ بس کھا لو بس ختم، اگر اس سے بڑھ گئے تو عذاب آ جائے گا. تو یہ حضور کی کرم نوازی ہے، سرکار کی نسبت ہے کہ آپ کی نسبت سے لیلۃ القدر بھی مل گئی، شب برات بھی مل گئی، یہ راتیں بھی مل گئی، رمضان بھی مل گیا اور عبادتوں کی آسانی بھی مل گئی. تو میری اور آپ کی عزت نہ ہمارے حسب خاندان نسب علم کی وجہ سے نہیں، غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے. یہ کرم نوازی ساری سرکار. اب آپ دیکھیے یہ آسانیاں ہوئی، یہودیوں پر اتنا سخت حکم تھا کہ وہ رات کو بھی روزہ رکھیں گے اور دن کو بھی روزہ، کھانا پینا رات کو بھی نہیں ہوگا دن کو بھی نہیں ہوگا، تمام چیزیں. ایک خاص وقت دے دیا گیا بہت چھوٹا جس کو 5 سے 10 منٹ کے درمیان کے اندر کا آپ کہیں بس اس میں کھاؤ اور خلاص ختم، اس سے بڑھ گئے تو چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، حال تمہارا خراب کر دیا جائے گا. یہاں جان بوجھ کے لوگ معاذ اللہ روزے نہیں رکھتے، لیکن سرکار کی نسبت چہرے خراب نہیں ہوتے، تو اس سے مست ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بہت بڑا نیک ہو گیا. ہم نے کہا نہیں، یہ حضور کی نسبت ہے کہ قدرت تجھ سے حیا کر رہی ہے محبوب کی نسبت کی وجہ سے. اب یہاں پر ایک بات سنیے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک سختی یہ تھی کہ ان کو خاص طور پر ایک ڈسپلین سکھانے کے لیے، ایک نظم و ضبط سکھانے کے لیے کہا گیا کہ تم خود سر آزاد نہ ہو جاؤ. تمہیں مچھلیاں کھانے کا بڑا شوق ہے اور شکار کا بڑا شوق ہے، تو ہم تمہیں ڈسپلین سکھا رہے ہیں، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں. اب دریاؤں کے اندر مچھلیاں بہتی رہیں گی، ان کو دیکھتے رہنا، ڈسپلین یہ تاکہ ہمارا حکم تمہیں یاد آئے کہ ہم جب چاہیں تو کھلائیں، ہم جب چاہیں تو تمہیں روکیں. تو یہ ضابطہ اللہ نے دینے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور ڈسپلین کے لیے کہ تمہاری مرضی کچھ نہیں، مرضی اللہ کی ہے، ورنہ وہ جب اتوار کو کھا رہے ہیں تو ہفتے کو بھی کھائیں، کیا عرض ہے. لیکن ان کو ایک ضبط بتانے کے، ایک نظم بتانے کے لیے، ایک قانون سکھانے کے لیے، فرما ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے، تو وہ رک گئے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ڈنڈی کیا ماری اس میں، انہوں نے کہا جی، گھبرانے لگے کہ یار ایک دن میں 10-15 مچھلیاں ہم پکڑتے ہیں، ہفتے کا دن نکل گیا تو 10-15 مچھلیاں تو ہماری گئی، اتوار کے دن پھر پتہ نہیں 8 آئے 7 آئے، تو کیوں نہ ہو ہفتے کے دن ہم مچھلی نہیں پکڑیں گے لیکن دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی منڈیر باندھ دیں گے مٹی کی، ایک باؤنڈری بنا دیں گے تاکہ جو مچھلیاں آ رہی ہوگی وہ یہاں پھنستی جائیں گی، ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، جمعے کے دن ہم ایک دیوار باندھ دیں گے. اب دیکھیں یہ ہلا کرنے لگے، اور یہ ہلا جو فاسد تھا، جو شریعت سے متصادم تھا، باندھیں گے اتوار کے دن کیا ہوگا، بینیفٹ ہو جائے گا، 8-10 مچھلیاں اتوار کی مل جائے گی اور 15-20 یہ مل جائے گی، جمع کر لیں گے. اللہ نے اسے کہا تھا کہ دیکھو تم اس چکر میں نہ رہو کہ تمہیں رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس چکر میں نہ رہو کہ کیا کم ہوگا کیا بد. ہم تمہارا رزق نہیں کم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنی یاد تمہارے اندر اتارنا چاہ رہے ہیں, وہ ضابطہ. اور تم رزق کے چکر میں کہ کم ہو جائے گا یہ تو پھر گاہک بھاگ جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو انہوں نے منڈیر باندھ دی, اور منڈیر باندھ کر انہوں نے مچھلیاں روکی اور اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. سمجھے آپ اس بات کو, میں یعنی وہ اس فکر میں لگ گئے کہ روزی کیسے ملے گی, پھر آگے آگے کھانا کیسے ملے گا. تو ہفتے کے دن چلو مچھلی نہیں پکڑتے, لیکن ایک منڈیر لگا دیتے ہیں تو 10-15 تو پھنس جائیں گی اس میں. اتوار کے دن تو مچھلی ملی اور یہ بینیفٹ بھی مل جائے گا, پتا نہیں اتوار کے دن ہمیں مچھلی لگے نہ لگے, تو یہ تو کم سے کم کچھ نہ. تو انہیں اپنے رسک کی فکر ہوگی, اور اللہ نے جو ضابطہ دیا تھا اس کا وہ انکار کر گئے. شریعت مصطفیٰ کو ڈسپلن سکھانے کے لیے اللہ نے پورے دن کی پابندی تو نہیں لگائی, لیکن صرف اتنا کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار بند کر دو. اب یہ حضور کی کرم نوازی ہے. اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, بیع کو چھوڑ دو, کاروبار کو چھوڑ دو. ان کے لیے کیا کہا تھا کہ کاروبار اور کھانے کی چیزوں پورا دن تم چھوڑو گے, 24 گھنٹہ چھوڑو گے تم. اور ہمیں کہا کہ صرف جو ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چھوڑیں, پہلی اذان ہو جائے آپ آ جائے. تو اس میں پھر ہم بنی اسرائیل کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی بربادی کا سامان کیا کر رہے ہیں, یار فلانے نے تو اسٹور کھولا ہوا ہے, گاہک ادھر چلا گیا, وہی مچھلی والی بات کہ مچھلی ملے گی نہیں ملے گی, وہ بھی اس والی بات کہ ہمارا تو بہت بڑا سپر اسٹور ہے, ہماری دکان ہے, تو ہمارے تو 4 بندے کام کرنے والے ہیں. شاہ صاحب ایسا نہ کریں کہ 2 کو حبیبیہ مسجد بھیج دیں, 2 کو مصطفیٰ مسجد بھیج دیں اور کاروبار چلتا رہے. ہم نے کہا آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد جو فکری عذاب آتا ہے, اس کے بعد جو مادی عذاب آتا ہے کہ مال بھرے ہوئے لیکن سکون نہیں. تو اسی لیے یہ بہانہ کتنی بڑی, ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور پھر بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے اللہ کے ساتھ, اس کی بھی کیا ضرورت ہے, وہی مصلی بچھا کر پڑھ لیں. اور پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے جب اتنا مستغنی بندہ ہو ہی گیا ہے کہ سب چیزیں اسی گلے سے ہی مجھے ملنی ہے, تو پھر عبادت کی طرف بھاگ رہے ہیں تو کس رب کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ اس رب نے 1.5 گھنٹہ روک کر تمہارے کاروبار کو ختم نہیں کرنا ہے, تمہیں بتانا ہے کہ قانون خدا کا یاد رکھو. وہ یاد رہے گا تو تھوڑے میں بھی تمہارے لیے برکت ہو جائے گی, اور وہ یاد نہیں رہے گا تو کروڑوں اربوں روپے رہیں گے, تو ہائے دل, ہائے پریشانی, ہائے ٹینشن, یہ رہے گا. تو فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اور کاروبار کو تم اس دن چھوڑ دو اور بہانہ نہ کرو. تو پہلے دن کاش ایسا ہو کہ ہمارا یہ دوراجی کا بازار پہلی اذان کے وقت بند ہو جائے, تاکہ روڈوں پر ٹریفک بھی نہ ہو, جو نماز کے لیے آ رہے ہیں وہ آسان ہے, اور جو آ رہے ہیں وہ بھی اتنے اخلاق سے آئے کہ لوگوں کے گھر کے آگے دروازے کے آگے گاڑی کھڑا نہ کرے, 20 سڑکوں میں گاڑیاں کھڑا, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں آپ, کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, بیچ روڈ پر آپ نے موٹر سائیکل کھڑی کر دی ہے, کیا کر رہے ہیں آپ, آپ کی نماز اس سڑک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اگلے کے دروازے کے آگے آپ گاڑی کھڑی کر کے آ گئے, کیوں نہ آئے گاڑی, آپ پیدل آ جاتے, گاڑی دور کھڑا کر کے آتے, جتنا پیدل چل کر آتے آپ کو ثواب ملتا, پہلے نکل کر آتے. تو یہ پوری سوسائٹی ہماری عبادت کے ساتھ, یہاں پر ہم جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا اثر ہماری سوسائٹی میں آئے, سوسائٹی کو برباد کر کے پھر ہم یہاں پر آتے ہیں تو کیا لینے آتے ہیں. ایک شرعی اعتبار سے اٹھنا بیٹھنا تو ہو جاتا ہے لیکن یہ مقبولیت نہیں ہوتی. اور آخری بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ اتوار کی چھٹی سے ہماری جان چھڑائے. چھٹی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہو یا نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جب یہ ہم نے طے کر لیا کہ ایک دن ہم آرام کریں گے تو اس دن کو سیلیبریٹ کریں نا جو دنوں کا سردار ہے. یہودی جب ہفتے کو کر رہا ہے, نصرانی اتوار کو کر رہا ہے, تو مسلمانوں کو اتنی تو, مدینے کی ریاست والوں, اتنی تو اجازت دے دو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے فجر کے بعد ہی سے جمعے کی تیاری میں لگ جائیں. یا ہمارے بچے آدھے اسکول میں پڑے ہوتے ہیں, وین والے کو فون کرے, بھاگو جمعے کی نماز نکل رہی ہے, وہ بچے بھاگ رہے ہیں, ماں باپ پریشان ہیں, بچے آ رہا ہے, کس طرح نماز میں پہنچ رہا ہے. تو ہم دعوی مدینے کی ریاست والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ غلط رسم ختم کریں اور اتوار کے فرسودہ دن سے ہماری جان چھڑائیں. جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے سکون کا دن ہے. جمعے کا دن جو ہے وہ کہتے نہیں جی کاروبار ہوتا, میں نے کہا کون سا کاروبار ہوتا, کہ امریکہ سے کاروبار. میں نے کہا تو 12 گھنٹے پیچھے آپ سے, وہاں تو اتوار داخل ہی نہیں ہوا ہوتا جس دن آپ چھٹی کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو بیک پر آپ 12 گھنٹے پیچھے چلا گیا امریکہ. اگر آپ شکاگو چلا جائیں تو 14 گھنٹے تک چلا جاتا ہے, آسٹریلیا چلے جائیں تو 10 گھنٹے تک چلا جاتا ہے, یو کے چلے جائیں تو 5 گھنٹے تک چلا جاتا ہے. تو کیا فائدہ ہوا آپ کا چھٹی کرنے کا, وہ دن تو داخل ہی نہیں ہوا. تو جو ہے تو جو آپ نے فارمولا بنایا تھا کہ بزنس کرتے, تو کیا بزنس کرتے ہیں آپ, وہ تو دن ہی داخل ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ چھٹی کر کے بیٹھے, وہاں اتوار آ گیا ہے اور یہاں آپ منڈے میں داخل ہو گئے. یہاں ہمارا منڈے چل رہا ہوتا ہے اور امریکہ والے اتوار میں پہنچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ جمعے کے دن چھٹی کر لیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اتوار کا دن بھی آپ کے لیے کاروبار کا ہو سکتا ہے، پیر کا دن بھی کاروبار کا ہو سکتا ہے، تو لہذا جمعے کے دن کے لیے اہتمام ہمیں صبح ہی سے میرے دوستوں کر لینا چاہیے. جمعے کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے، اور اس لیے اس کمائی کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ جب اذان دے دی جائے اذان نودی الصلاه، لوگ پوچھتے پہلی اذان دوسری اذان، میں نے کہا پہلی اذان، پہلی اذان جب ہو جائے تو اس پہلی اذان کے ساتھ ہی کاروبار بند ہونا چاہیے. کاش ایسا ہو کہ ہر نماز کی اذان پہ بند ہو جائے. برکتیں گرا کی وجہ سے نہیں ہوتی، برکتیں اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوتی. اللہ ہماری یقین کو مضبوط فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.